بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. ریاض الصالحین میں رمضان المبارک سے پہلے ہم دو ابواب مکمل کر چکے ہیں، جس میں پہلا باب جو ہم نے پڑھا تھا، امام نووی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا وہ اخلاص کا باب تھا، اور اپنی نیت میں اخلاص کو حاضر کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا باب. اس باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ 12 احادیث مبارکہ امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی چند آیات کے ساتھ جمع فرمائیں. پھر اس کے بعد دوسرا باب اس کتاب کا وہ باب التوبہ ہے. توبہ کے باب میں بھی امام نووی رحمہ اللہ نے 12 احادیث جمع فرمائیں قرآن حکیم کی چند آیات کے ساتھ. اب اس کے بعد جو تیسرا باب ہے یہ باب الصبر ہے، جس کا انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے، اور اس میں بھی امام نووی رحمہ اللہ حسب جو ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق قرآن حکیم کی چند آیات لائے ہیں، اور پھر اس کے بعد چند احادیث مبارکہ کا انہوں نے اس میں جمع فرمایا ہے. آج انشاءاللہ صبر کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو، تمہیدی گفتگو، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس موضوع کا ایک اوور ویو ہمارے ذہن میں آ جائے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آیات و احادیث بھی وہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے. صبر یہ ایسا جامع لفظ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جائے تو صبر ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں پوری جامعیت کے ساتھ اللہ کے دین کی تعلیم کو بیان کیا جا سکتا ہے. چنانچہ صبر کا لٹرل میننگ، یعنی ہر لفظ کا بالعموم ہمارے دینی تعلیم میں دو طرح سے مطلب بیان کیا جاتا ہے. ایک اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، میننگ بائی ڈکشنری ہوتا ہے. چنانچہ صبر کا میننگ بائی ڈکشنری وہ ہے الحبس، یعنی کسی چیز کو روکنا. حبس کا لفظ ہم آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول میں حبس ہو گیا، ہوا رک گئی. کسی کو قید کر دیا جاتا ہے، تنہائی میں قید کیا جاتا ہے تو اسے بھی حبس کہا جاتا ہے، محبوس کر دینا کہا جاتا ہے. اسی طرح انسان کا اپنے نفس کو روکنا، خود اپنے آپ کو تھامنا، مقید کرنا، کسی چیز پر جمانا، روکنا، یہ چیز لٹرلی صبر کہلاتی ہے. البتہ جب ہم اس کی شرعی لحاظ سے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو بہت سے الفاظ ملتے ہیں جس میں علماء نے اسے ڈیفائن کیا. مثلا صبر کی ایک ڈیفینیشن ہے حبس النفس علی العبادہ، اللہ کی عبادت پر اپنے نفس کو روک کر رکھنا، جمع کر رکھنا اور ٹھہرا کر رکھنا، اس چیز کا نام صبر ہے. اسی طرح اور بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جس میں صبر کو ڈیفائن کیا گیا، لیکن سب سے آسان اور سب سے بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی بندگی پر اپنے نفس کو روک کر رکھنا، جمع کر رکھنا، اس طرز عمل کا نام صبر ہے. پھر یہ جو صبر ہے یہ مختلف اقسام پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اور اس کی تین بڑی بڑی اقسام ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے حوالے سے صبر کرنا، اللہ نے انسان سے بعض چیزوں کا مطالبہ کیا کہ وہ یہ امور انجام دے، اب ان کی انجام دہی کے لیے جو کچھ بندے کو برداشت کرنا پڑے اور اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے. صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے ارتکاب سے اور بعض چیزوں میں ملوث ہونے سے انسان کو روکا ہے، ان تمام چیزوں سے رکتے ہوئے جو کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑے اس کا برداشت کرنا بھی صبر ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے جو تقدیر معین فرمائی ہے اس میں اچھے حالات بھی رکھے ہیں, خوشی کے حالات بھی رکھے ہیں, سہولت اور آسانیاں بھی رکھی ہیں, اور انسان کی طبیعت کو پسندیدہ حالات بھی رکھے ہیں. لیکن انسان کے لیے بعض تکالیف, بعض مشقتیں اور بعض مصائب وہ بھی تقدیر میں معین کیے گئے ہیں اور ہر انسان کے لیے معین کیے گئے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے جو کچھ انسان پر مصائب اور تکالیف آئیں ان کو جھیلنا, ان کو برداشت کرنا, ان پر صبر کرنا, یہ صبر کی تیسری قسم ہے. تو ان تینوں اقسام کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ آج ہم سمجھ لیں گے, اور اس کے بعد پھر کل سے باقاعدہ آیات اور احادیث کا آغاز ہوگا. دیکھیے, سب سے پہلی جو قسم ہے صبر کی, اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض امور کا انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا. اب ان کاموں کی انجام دہی میں انسان کو کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کبھی یہ تکلیف انسان کی بدنی ہوتی ہے اور کبھی اس سے مال سے متعلق ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا ہے, روزے کا رکھنا ہے اور حج کا معاملہ, اس میں انسان کو بہت سی جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جیسے حج ہی کا معاملہ ہے یا زکوٰۃ کا معاملہ ہے, اس میں انسان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے. جسمانی مشقت کے حوالے سے انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی مشقت میں, کسی یعنی تھکاوٹ والے کام میں مبتلا نہ کیا جائے. روزے میں انسان کا نفس چاہتا ہے کہ کھانا پینا ترک کرنا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حج میں جو انسان کو جسمانی مشقت بہرحال اٹھانی پڑتی ہے, نفس انسانی اسے عام طور پر پسند نہیں کرتا. اسی طرح انسان کے جی میں بخل بھی پایا جاتا ہے, تو اپنے بخل کی بنیاد پر مال کو زکوٰۃ کی شکل میں یا نفلی صدقات کی شکل میں کسی کی ضرورت پہ خرچ کیا جائے نفس انسانی پسند نہیں کرتا. اب اس ناپسندیدگی کے باوجود انسان کا اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل پیرا ہونا, اس کے لیے انسان محتاج ہے کہ وہ اس صبر کی روش کو اختیار کرے, اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جمع کر رکھے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم, جن چیزوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا, ان کے اندر بھی انسان کو بعض اوقات لذت محسوس ہوتی ہے اور ان سے بچنا بھی انسان کو بعض اوقات مشقت طلب محسوس ہوتا ہے, تو یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ جھوٹ بول کر بہت سا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیتا ہے, لیکن اب اس جھوٹ سے بچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا ہے اس سے. ایک شخص ہے, وہ رشوت حاصل کر کے بہت کچھ دنیاوی مفاد حاصل کر رہا ہے. ایک شخص ہے, سودی کاروبار کر رہا ہے, سود میں ملوث ہے لیکن فائدہ اور نفع اس کے خیال میں اس کو زیادہ ہو رہا ہے. ایک شخص ہے, کسی سودی ادارے کی نوکری کر رہا ہے اور ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے. اب اسے معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے, لیکن وہاں سے جو پیکج مل رہا ہے, سیلری مل رہی ہے, سہولیات مل رہی ہیں, اور پھر اسی طرح ریٹائرمنٹ میں جو کچھ پیسہ ملنے والا ہے, یہ انسان کے سامنے ایک لالچ اور ترغیب موجود ہے جو اس کے نفس کو پسند ہے. اور نفس انسانی کی ایک کیفیت قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ان نفس لامارتم بالسوء, یقیناً یہ جو نفس انسانی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. اب ان چیزوں سے بچنا, ان برائیوں سے بچنا اور اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا, یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے. پھر صبر کی تیسری قسم, اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تکالیف مصائب یہ معین فرما دیے ہیں, اور وہ اپنے وقت پر آتے ہیں, اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اللہ کے اذن سے آتے ہیں. اب ان تکالیف, ان مصائب کے حوالے سے انسان چار طرح کا رویہ وہ اختیار کر سکتا ہے. ایک رویہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسندیدہ ہے, اور وہ یہ کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے تو انسان اس پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرے. اور یہ اظہار تین طریقوں سے ہو سکتا ہے, اپنے دل سے کرے, یا اپنی زبان سے کرے, یا اپنے اعضاء سے کرے. انسان کو اللہ نے کسی تکلیف میں مبتلا فرمایا, اس کی آزمائش فرمائی, اور انسان اپنے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات لائے, یہ سمجھے کہ اس پر کوئی ظلم کیا گیا, اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کی گئی, زیادتی کی گئی, یہ اس کا دل سے اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ہے. یا اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے یا وقت کو کوسنا شروع کر دیں کہ فلاں وقت تو میرے لیے بہت ہی معاذ اللہ منحوس ثابت ہوتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں پہنچتا اور ہمیشہ مجھے نقصان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. احادیث مبارکہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ یہ جو وقت کو کوسنا ہے یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوسنا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ وقت کے اپنے اندر کوئی یعنی اختیار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھائی یا برائی انسان کو پہنچا سکے. اگر کسی وقت میں کوئی اچھائی یا برائی انسان کو پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچ رہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے کہ وقت کو کوسا جائے. تو یہ تمام کیفیات ہیں, اپنے لیے موت کو طلب کرنا شروع کر دینا اور اسی طرح سے واویلا کرنا, نوحہ وغیرہ کرنا, یہ زبان سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی اور غصے کے اظہار کی شکل ہے. تیسرا, انسان اپنے جوارے سے بھی یہ کام کرتا ہے, اپنا گریبان چاک کرے, اپنے بال اپنے گال نوچے اور اسی طرح اور اپنے آپ کو کوئی جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ہے. اب اگر کسی تکلیف کے آنے پر انسان یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو وہ ایک نہیں دو مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہے. ایک تو اس کی دنیا میں جو مصیبت آنی تھی, جو تکلیف آنی تھی وہ آئی ہے, اور اس کے بعد اس نے صبر کا رویہ اختیار نہ کر کے اور اس ناراضگی اور غصے کے رویے کو اختیار کر کے اپنی آخرت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر لیا ہے, اور ایسا کرنے سے دنیا کی کیفیت تو نہیں بدلی ہے, اس کی آخرت کا بھی نقصان ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اس طرز عمل سے محفوظ فرمائے. تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے. باقی جو تین کیفیات میں عرض کروں گا یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہیں اور ان کا اپنی جگہ پر مقام ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے, اگرچہ وہ اسے اپنی طبیعت کے اعتبار سے ناپسند کرتا ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو روک جائے, تھام جائے اور اس پر صبر کر جائے, نہ اپنے دل میں اللہ کے خلاف کوئی خیال لائے, نہ اپنی زبان سے کسی ایسی بات کا اظہار کرے, اور نہ ہی اپنے جوارے سے اپنے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو. اگرچہ دل میں وہ اس کیفیت کو پسند نہیں کرتا, یہ پہلا درجہ ہے. اور اگر انسان اس پر بھی عمل کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا. اس سے اوپر کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اس کیفیت پر پورے انشراح صدر کے ساتھ راضی ہو جائے اور یہ سوچ کر راضی ہو جائے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے, لہذا میں بھی اسی پر خوش ہوں. یعنی جس طرح وہ عام حالات میں اپنے رب سے راضی اور ایک تعلق کی کیفیت میں رہتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت نہیں ہے, اسی طرح وہ اللہ کے ساتھ تعلق اور رضا کی کیفیت میں رہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے. اس مصیبت کے آنے سے اللہ کے ساتھ کوئی بدگمانی یا تعلق میں کمی اس کی واقع نہیں ہوتی, یہ اس کے راضی رہنے کی کیفیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے بھی اونچا ایک درجہ ہے, اور وہ درجہ یہ ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہی تھا. سنن ابن باجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راویاں ہیں, فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا ما یحب قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طرز عمل یہ تھا کہ جب آپ کسی ایسی شے کو دیکھتے تھے جو آپ کو پسند ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کی نعمت سے تمام نیکیاں تمام اچھے کام مکمل کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ, اور جب آپ کسی ایسی شے کو دیکھتے تھے جو آپ کو ناپسند ہوتی تھی, قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے ہر حالت میں, ان آل سرکمسٹانسز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتے تھے. اور یہ شکر کس وجہ سے ہے؟ دو کیفیات کی وجہ سے. یہ ہمارے اسلاف میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات نظر آئیں گے. ایک وجہ یہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آئی اور اس کے دل کو اللہ نے یہ اس طرف گائیڈ کیا کہ اس مصیبت پر صبر کرنے پر تمہیں اس مصیبت سے بہت بڑا اجر ملے گا, اور اتنا اجر ملے گا کہ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ صبر سے بڑھ کر کسی شے پر اجر اللہ تعالیٰ نہیں دیا کرتے ہیں, اور آگے تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. تو اس اجر کی طرف ذہن منتقل ہو جائے تو مصیبت کا احساس ہی انسان سے ختم ہو جائے, اور اس اجر کا احساس آتے ہی انسان اپنی ساری تکلیف کو بھول جائے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا اجر دینے کا معاملہ فرما دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان سوچے کہ اگرچہ اس کی ایک شے میں کوئی تکلیف یا مصیبت واقع ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. اور یہ کہ جس شے میں آج تکلیف اور مصیبت واقع ہوئی ہے، اس سے پہلے اللہ نے کس طرح اس کو یہ نعمت دیے رکھی تھی. ہمارے استاذ محترم انجینئر نوید احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، تو ہمارے قریبی ساتھی جو ان کے پڑوسی بھی ہیں اور ان کی بیماری کی کیفیت میں ان کے ساتھ بھی رہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نوٹ کیا نوید صاحب کے بارے میں کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو بظاہر بات عجیب سی لگتی ہے کہ انسان ایک اس قدر شدید تکلیف میں ہے، اور جب تکلیف کا اسے احساس ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. لیکن نوٹ کیجئے، تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دوسرا یہ بندگی کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے کہ انسان کسی ناراضگی کا اظہار یا محض صبر کر لینا یا صرف اس سے راضی ہو جانا، اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ صبر کی تین اقسام ہیں: اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، نافرمانیوں سے بچنے کے حوالے سے صبر کرنا، اور جو کچھ تکالیف اور مصائب آئیں ان پر صبر، رضا، اور پھر اس سے بڑھ کر شکر کا رویہ اختیار کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.